سنت اور
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ رب العالمین، مدنی چینل پہ آپ مختلف سلسلے دیکھتے رہتے ہیں اور ان سب سلسلوں کا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسلام سے تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، دنیا کی زندگی میں بھی بہتری آئے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں. انہی سلسلوں میں سے ہمارا بڑا پیارا سلسلہ ہمارے صحابہ، پیارا اس لیے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ذکر خیر اس میں ہوتا ہے، ان کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کی صفات پہ اس پہ بات ہوتی ہے. ایک پرٹیکولر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو ہم لے کر ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اس سلسلے میں ڈسکس کرتے ہیں. الحمدللہ مختلف صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ہم اپنی پچھلی ایک ساعت میں عنوان بنا کے، موضوع بنا کے ان کی زندگی کے مختلف گوشے، ان کی صفات اور ان کے کردار کے چمکتے دمکتے جو کونے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آج ہمارا موضوع ہے، یعنی ان کی شخصیت اور ان کے کردار پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے. آپ دیکھیے ایک امتی کی، ایک عاشق درود و سلام کی کیسی معراج ہے کہ وہ درود پاک کہیں بھی ہو دنیا میں، کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی یہ لگا دی ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھیجیں گے تو وہ آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر آپ کا سلام، آپ کا درود بارگاہ رسالت میں پیش کرے گا. درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، ان کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے. بعض اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے تو ہم یقین کے اس منصب پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے کہ اس چھوٹے سے عمل پہ ہمیں اتنا بڑا اجر و ثواب مل جائے گا. انہی اعمال میں سے ایک درود پاک ہے کہ زبان ہلائیں دو سیکنڈ نہیں لگتے، صلی اللہ علیہ وسلم کامل درود پاک پڑھ لیا گیا. اپنی عادت بنائیے، زندگی میں شامل کیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاجی صاحب مرحبا، اور مجھے بڑی پرسنلی مجھے بڑی خوشی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یقیناً خوشی ہوگی، بالخصوص جو ہمارے اس سلسلے کے ویور ہیں کہ اس سلسلے میں آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں تو ہم مرحبا کہتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیونکہ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت اور آپ کی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں، اوصاف ہیں، کردار ہے، اس کو پھیلانے، اس روشنی کو امت تک پہنچانے کے لیے سلسلہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ہم اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لے کر ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو ڈسکس کرتے ہیں. آج بھی عشرہ مبشرہ کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے عنوان بنایا، موضوع بنایا، انشاءاللہ ان کی زندگی سے سیکھیں گے. سب سے پہلے میں آپ سے ایک بالکل الگ سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج ہم لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے صحابہ سلسلے میں ہم ان پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں بہت سارے تو ایسے ہیں جو بہت مشہور ہیں، مسلمانوں کا بچہ بچہ انہیں جانتا ہے، ان کے نام کو جانتا ہے، ان کے منصب و مقام کو بھی کسی حد تک جانتا ہے، لیکن بہت سارے صحابہ جو بڑے جلیل القدر بھی ہیں ان میں بعض تو، یعنی ایک دوسرے کے اعتبار سے، لیکن ان کی اتنی معرفت نہیں ہے، ان کی اتنی شناسائی نہیں ہے، اور بعض اوقات ہم نام سنتے ہیں تو ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کی شخصیت جو نام لیا جا رہا ہے پیچھے کتنی بڑی شخصیت ہے. جیسے یہی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لوں تو حالانکہ اشرہ مبشرہ میں شامل، کیا فرمائیں گے؟
جی یقیناً یہ ایسا ضرور ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ علم دین سے دوری ہے. حالانکہ صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم,
سبحان اللہ,
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے, پیروی کرو گے, ہدایت پا جاؤ گے. تو ستارے امت کے ہمارے صحابہ ہیں, تو ہمیں تو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو ہمارے یوں سمجھیے کہ وہ گائیڈ لائنز ہیں, نبی پاک تک پہنچنے کا وہ ذریعہ ہے, کیونکہ انہوں نے پیارے آقا کی صحبت اٹھائی. اور یہ مرتبہ کیسے ملا, آپ ذرا دیکھیں نا کہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا, نبی پاک کی چہرہ مبارک کو ایمان کی حالت میں دیکھا, پھر صحبت نبی پاک کی اٹھائی, تو کمال کے لوگ تھے. اور پھر انہوں نے پروف کیا کہ محبت کی کیسے جاتی ہے, نبی پاک پر فدا ہوا کیسے جاتا ہے. ہم تو پڑھتے ہیں کتابوں میں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں, لیکن میں جو نا محروز بھائی کبھی کبھی سوچتا بھی ہوں
جی
کہ صحابہ کے جب واقعات پڑھتے ہیں کہ سب کچھ نبی پاک پر قربان کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی تو سیرت ہی کمال کی ہے نا
جی,
لیکن یہ کیوں ہو جاتا تھا اتنا جذبہ؟ تو بات یہ جب جلوائے جانا دیکھتے ہوں گے, آج ذکر کر کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, دل بے قرار ہو جاتا ہے,
ایسا ہی
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو کیونکہ نبی پاک کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں پیارے, اچھا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک سورج کو واپس پلٹا رہے ہیں, چاند کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں, تھوڑی کھجوریں سینکڑوں صحابہ کو پوری ہو رہی ہیں, ایک بکری کا کھانا جو ہے وہ ہزار صحابہ کھا رہے ہیں. تو وین دے آر یو نو یہ سب چیزیں ان کے سامنے ہو رہی تھی,
سامنے
ہو رہی تھی. تو اب ذرا غور کریں کہ پھر کیوں نہ یقین کی اس معراج پر یہ پہنچ جائیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس مقام میں جنت ہے تو جنت ہے, وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو یہ سب چیزیں یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کر کے دکھائیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں
جی,
جب آپ کی طرف سے مجھے دعوت ملی اور آپ سے مشورہ ہو رہا تھا کہ کس صحابی رسول پر بات ہوگی, تو میں نے آپ کو یہ نام عرض کیا تھا. اس کی ایک بڑی وجہ ہے, مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بہت محبت ہے.
واہ,
اور اس کی وجہ بتاؤں گا آج میں آپ کو. ویسے تو ہر صحابی سے محبت ہے, لیکن ان کے جو اوصاف میں نے پڑھے, اور خاص طور پہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. دیکھیں ہر صحابی نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کرتے تھے, صحابہ کا یہ سٹائل تھا, فدا کا امی و ابی یا رسول
اللہ,
یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ ہم پر آپ پر قربان, ہمارے ماں باپ. اور یہ بھی ایک عاجزی کا, ایک انکساری کا, ایک نبی پاک سے محبت کا اظہار تھا. مگر کمال یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص غزوے کے موقع پر تیر چلا رہے تھے, اور نبی پاک انہیں تیر پکڑاتے اور فرماتے سات تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو
اللہ.
اب جس صحابی کے بارے میں نبی پاک یہ فرما دیں, اللہ اکبر, اب ان کی قسمت پر ہماری جانے قربان. یعنی کیا ہستی ہیں کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں
جن پہ ساری کائنات فدا,
جن پہ ساری کائنات فدا ہے. اور یقیناً یہ اپنے غلام کی عزت افزائی کے لیے ہی ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہے, لیکن کمال کے الفاظ ہے نا کہ اے ساتھ تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. تو پھر اس صحابی سے میں کیوں نہ پیار ہو جائے, اور پھر کیوں نہ مزید ان کے بارے میں پڑھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جہاں بہت سارے اوصاف, ہم کچھ ڈسکس کر پائیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے, اس میں ان کا یہ بڑا وصف ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے تیر چلایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. اور تیر اندازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے جس طرح یہ فرنٹ پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے, غزوہ احد بھولتا نہیں ہے. جب بھی غزوہ احد کو پڑھیں, میں کئی اپنے پروگرامز میں بھی کہتا رہتا ہوں, بیانات میں بھی کہتا ہوں, دوبارہ ناظرین کو کہتا ہوں, بچوں کو کہتا ہوں, ویسے نبی پاک کی سیرت کا ہر واقعہ پڑھیں, مگر غزوہ احد کو خاص طور پر پڑھیں. اس کی بڑی وجہ ہے, کیونکہ دیکھیں بدر شریف کے بعد غزوہ احد ہوا, بدر میں مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا, اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی تھی, وہ کامیاب بھی ہو گئے. وہ تو کہتے تھے ہم تیر ہم تلوار اٹھاتے تھے پہلے ہی کافر کا سر کٹ جاتا تھا. لیکن جو احد کے میدان میں قربانیاں ہوئی نا, اور جس طرح ایک ایسا وقت آیا تھا, دیکھیں مصیبت کے وقت وفادار پہچانا جاتا ہے. ایک نبی پاک پر ایسا وقت آیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا کون ہے جو میری حفاظت کرے, اور اس پہ صحابہ کرام چند تھے, لیکن نبی پاک کو جس طرح گھیر لیا انہوں نے, حضرت ابو قتادہ
بسار
بنا لیا, ہم پر تیر برسے تو برسے, آقا پر جو ہے یہی حضرت سعد بن ابی وقاص سے پیار ہونے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک سے عرض کرے حضور آپ نیچے ہو جائیں کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر اٹھ کے دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, سعد بن ابی وقاص عرض کرتے حضور آپ تھوڑا نیچے ہو جائیں کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے. یعنی اپنا چہرہ آگے, اپنا جسم آگے, اور پیچھے سے نبی پاک تیر پکڑاتے اور فرماتے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ کو.
یہ حقیقی مزداق تھے اس بات کے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں گے,
سب اور کر کے دکھایا,
کر کے دکھایا.
یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ واقعہ, پھر حضرت ابو قتادہ, انہوں نے کمال دیکھے نا, پیارے آقا کے چہرے کے آگے اپنا چہرہ کر دیا اور ان کی آنکھ پر تیر لگا, اور پھر جب آنکھ باہر آ گئی تو پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن لگا کر جب وہ آنکھ لگائی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا فرمائی, وہ بڑی ریلیونٹ دعا ہے, سمجھنے والی بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ ابو قتادہ کی آنکھ کا نور واپس لوٹا دے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری.
اللہ,
حالانکہ حفاظت تو وہ اللہ کے نبی کی کر رہے تھے مگر چونکہ ان کی اطاعت وہ رب کی اطاعت ہے تو اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. تو صحابہ کرام نے یوں, یعنی یہ کمال ہے نا, بولنا آسان ہے, کھڑے ہو جانا اور حضور ہمارے سینے حاضر, ہمارے چہرے حاضر, اور پھر قربان ہو کر دکھایا. حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے جیدار, بڑے حوصلے والے, بلکہ میں پڑھ رہا تھا ان کی سیرت میں کہ چار صحابہ ایسے جن کے بارے میں آتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور مانے جاتے, روب والے اور غیور مانے جاتے تھے, جن کے دام سے دشمن لرزہ بر اندام ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص.
اللہ,
یعنی یہ لیڈر کہلاتے تھے, یہ کھڑے
نام ہی ایسا تھا
دام سے ہل جاتا سامنے والا, کیونکہ یہ بالکل نبی پاک کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہوتے. اور سبحان اللہ, پھر تو ان کی باتیں پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے.
یہاں پہ میں مدنی چینل کے ناظرین ایک اور چیز میں چاہوں گا کہ ہمارے حاجی صاحب بھی اس پہ رہنمائی فرمائے اور مدنی پھول. میں جب ان کی سیرت پہ پڑھ رہا تھا,
جی
ایک تو آپ نے جو حدیث پاک پڑھی کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, تو جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, یہ حدیث اور اس کی شروحات پہ بہت لکھا گیا.
بالکل.
لیکن ایک چیز پریکٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں, جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض صحابہ مشہور ہیں, مقبول مشہور ہیں, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, عوام کو سب کو پتا, لیکن بعض مشہور نہیں ہیں.
جی.
اچھا, جب اچانک سے ان کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے, سیرت کا کوئی گوشہ سامنے آتا ہے, تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی.
یہ تو ہمارا قصور ہوا نا,
ہم قصور تو ہمارا ہے, مطلب وہ ہیں ہدایت کے ستارے, یہ پریکٹیکلی پتہ چلتا ہے.
ایسا ہی ہے. اور دیکھیں ایک اور بات, تربیت کی کس نے,
اللہ
صحبت کس کی ملی, جو رب سے تربیت یافتہ ہے. نبی پاک کا تو دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے نا, اللہ نے خود اپنے حبیب کو سکھایا, اور رب کے حبیب جس کی تربیت فرما رہے, میرے آقا تو وہ ہیں, نگاہ ڈال دیں تو نور بنا دیں اس کے چہرے, اس کے دل کو نورانی فرما دیں. تو جو صبح و شام نبی پاک کی صحبت میں رہے, غزوات میں رہے, پیارے آقا کے ساتھ سفر میں رہے, ان صحابہ کا عالم کیا ہوگا. اچھا, پھر ایک بڑا کمال پتہ ہے کیا, خاص طور پہ آپ کو بہت سارے اوصاف, کمال کے اوصاف زیادہ, ویسے تو سارے صحابہ با کمال ہیں, وہ ارلی جو صحابہ ایمان لائے نا, فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے, جنہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا. حضرت سعد بن ابی وقاص یا تو تیسرے یا تو ساتویں نمبر بھی ایمان لانے والے,
بالکل ابتدا میں جو
بالکل, آپ سوچے نا, تیسرے نمبر پر اور ساتویں نمبر پر, پہلے سات لوگوں میں ایمان لانے والے میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے, اور
اس معاشرے میں.
اور اچھا, ان کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے.
جی, قبول اسلام کا,
قبول اسلام کا جو واقعہ ہے, انہوں نے خواب دیکھا تھا.
سبحان اللہ.
اچھا, خواب دیکھا کہ ایک بڑا گھپ اندھیرا ہے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. پھر اچانک کہتے ہیں مجھے چاند نظر آیا, اور چاند کی طرف میں چلنے لگا, وہاں سے روشنی آئی, تو میں دیکھا اس چاند کے قریب حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, ایک دو میرے جاننے والے جو لوگ تھے وہ کھڑے تھے. تو میں نے کہا آپ کب پہنچے, کہتے ہم تو ابھی پہنچے. اور کہتے جب میری آنکھ کھلی اور اس کے تین دن بعد مجھے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی ہے, میں ان تلاش کرتا ہوا پہنچا تو وہاں ابوبکر صدیق کو بھی پایا, اور میں نے سوال کیا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں, اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور آپ ایمان لے آئے. تو یعنی رائٹ اوے ایمان لے آئے, اور ویری ارلی یعنی پیریڈ میں آپ ایمان لائے. تو آپ سوچیں کہ 23 سال اعلان نبوت کے بعد, جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال اس دنیا کو اختیار فرمایا. جس صحابی نے 23 سال نبی پاک کی صحبت پائی ہو,
اللہ,
اس کی تربیت کا, اس کی طبیعت کا, اس کے کردار کا عالم کیا ہو.
ان کی صحبت کے, جن کی صحبت ایک لمحے کو مل جائے
وہ صحابی بن جاتا ہے.
وہ صحابی بن جاتا ہے.
ایمان کی حالت میں صحبت ملے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے, وہ صحابی,
وہ صحابی ہے.
اچھا, صحابی وہ ہے جس کے مرتبے پر کوئی ولی, غوث, کتب پہنچ نہیں سکتا,
کوئی نہیں پہنچ سکتا,
کوئی ساری زندگی عبادت کرے. وہ صحابی جس نے ایک نماز نہ پڑھی ہو. ایسے بھی صحابہ ہیں جو ایمان لائے, جہاد میں شرکت کی اور شہید ہو گئے.
جی.
انہیں ایک سجدے کا موقع نہیں ملا, ایک نماز کا موقع نہیں ملا, لیکن چونکہ صحبت مصطفیٰ مل گئی تو وہ مرتبہ مل گیا جو کسی غوث, کتب, ولی کو نہیں مل سکتا.
وہ لمحہ بھاری ہو گیا.
اللہ,
اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کا پہلو دیکھیں, ان کی کردار کو پڑھیں, ان کی سیرت کو پڑھیں, تو ایک بڑی واضح چیز جو پتا چلتی ہے کہ یہ کاتب وحی بھی ہیں,
اللہ,
اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حارث بھی ہیں, یعنی باڈی گارڈ جسے آپ کہہ لیں سمجھنے کے لیے, وہ بھی ہیں. اور یہاں پہ غور کریں تو ایک طرف جان کی حفاظت ہے, اور دوسری طرف کاتب وحی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو کتاب کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت. تو دونوں حالتوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ٹرسٹ کیا.
کتنا ٹرسٹ کیا,
کتنا ٹرسٹ کیا, یہ دیکھیں. اور یہاں پہ میں چاہوں گا ایک اور نسبت بھی ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, بڑی پیاری نسبت ہے, آپ بھی سنیں گے تو مزہ آئے گا. اور میری نیت یہ ہے کہ ہمارے حاجی عبد الحبیب اتاری مدظ اللہ علی زیادہ گفتگو کریں، آپ ارشاد فرمائیں، مجھے سننے میں مزہ آ رہا ہے.
پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص حاضر ہوئے اور نبی پاک نے دیکھ کے کتنا پیار بھلا جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں میرے ماموں، یہ میرے ماموں ہیں، اگر ایسا کسی کا ماموں ہو تو دکھائیں.
کیا بات ہے،
اب یہ کیسی حوصلہ افزائی ہے. اچھا آپ ڈائریکٹلی ماموں نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے آپ بھائی ہیں، لیکن چونکہ آپ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو پیارے آقا کا یہ انداز تھا کہ اس قبیلے کے تمام لوگوں کو عزت دیا کرتے. اور سبحان اللہ، اب ہاں ایک اور بات بھی پتا چلی کہ اپنے ننیال والوں سے، اپنے ددیال والوں سے، اپنے رشتے داروں سے کیسے برتنا چاہیے. اب یہاں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات کسی کا ماموں، چچا یا کزن یا رشتے دار جو ہے نا، وہ کسی غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی جسمانی پرابلم ہوتی ہے، ہمیں کوئی نام مل گیا ہوتا ہے، ہم کچھ پیسے بنا چکے ہوتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے، تو لوگ رشتے داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ نبی پاک کا یہ کہنا کہ میرا جیسا ماموں ہے کسی کا ہے تو دکھا دے، اصل تو یہ بنتا ہے کہ ماموں کہتا جیسے میرے آقا ایسا کوئی اور ہو تو دکھا دے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اپنے رشتے داروں کو کس طرح ریسپیکٹ دینی ہے. اور مہروز بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب ایسا ہو جائے نا کسی کے ساتھ، اگر مجھے ایسے لوگ سن رہے ہیں جس کو کوئی شہرت مل گئی ہے یا کوئی مقام مل گیا ہے، وہ جب اپنے غریب رشتے داروں کا دوسروں کے سامنے تعارف کراتے ہیں نا، اور رشتے داروں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یار اس نے یاد رکھا ہے، یہ میرا ماموں ہے، کہہ دے
ذرا سی بات کو،
ذرا سی بات، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرے چاچا کے بیٹے ہیں، یہ میرے کزن ہیں. آپ اگر یہ بات جب دوسرے لوگوں کے سامنے، اگر آپ کا کوئی مقام ہے آپ کرتے ہیں نا، آپ اس کے دل میں وہ محبت داخل کر دیتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی دل سے. لیکن اگر کوئی پہچاننے سے انکار کر دے، سوچے کیسا دل ہو جاتا ہوگا. اچھا پھر ایک اور بات جو قطع ہے، صلہ رحمی کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وہ بری موت سے بھی بچتا ہے. اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ کیسا پہلو ملتا ہے. آپ تو جب بی بی حلیمہ سعدیہ نبی پاک کے اعلان نبوت کے پاس پیارے آقا کی بارگاہ میں آئی نا، تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے. اب یہ دائی تھی حالانکہ، لیکن نبی پاک نے ان کو بالکل ماں کی طرح درجہ دیا. یہ ہم سب کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنے بزرگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور پھر اپنے محسنین کو بھی نہ بھولیں. نبی پاک کا وہ جملہ، ابھی ہم نے پچھلے دنوں سیرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر کتنی باتیں کی، لیکن وہ کتنا کمال کا جملہ ہے. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق تو بار بار کہتے تھے حضور میرا تو سب کچھ آپ کا ہے، مگر آقا فرماتے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا
اللہ
جتنا ابوبکر کے مال نے.
گریہ تاری ہو جاتا
اور رو جاتے تھے، روتے تھے. واقعی ہم آج کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کیسی شفقت تھی، لیکن یہ کتنا کمال یہ سکھانا ہے نا. آج لوگ واقعی کسی سے مدد لیتے ہیں، واقعی کوئی قرضہ دیتا ہے، واقعی کوئی ہیلپ کرتا ہے، اور وقت پہ بھول جاتے ہیں.
یعنی احسان فراموشی.
آج امیر اہل سنت میں آپ یہ وصف دیکھیں، بانی دعوت اسلامی سے ویسی پیار نہیں ہے، آپ واقعی یادگار سلف شخصیت ہیں. اتنے جتنی باتیں پڑھتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہمیں مثال کے لیے وہی ملتے ہیں. لوگ کہتے بھی ہوں گے یار گھما پھرا کے پھر امیر اہل سنت کی بات کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان جیسی شخصیت دوسری ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ.
لائے تو
اب دیکھیں، آپ آج بھی 40 سال پہلے اگر آپ کو کسی نے گاڑی دی تھی یا آپ کی کوئی مدد کی تھی یا آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ، حالانکہ آج کروڑوں چاہنے والے ہیں، مگر اس غریب کو بھی انہوں نے یاد رکھا ہے، اس ہاتھ پکڑنے والے کو بھی انہوں نے یاد رکھا. اور ببانگے دوہل کہتے ہیں یار انہوں نے میری ہیلپ کی تھی، انہوں نے یہ سکھا رہے ہمیں کہ کتنا بھی بڑا مرتبہ ہو جائے اپنے محسنین کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنا ساتھ دے، اور اس سے عزت بڑھتی ہے، اس سے گھٹتا. آپ دیکھیں نا ہم باتیں ہی کر رہے ہیں ان کے بارے میں،
ایسا ہی ہے.
اگر کوئی
اچھی نیت سے بات کر رہے ہیں ہم تو ایسے، یعنی ہماری نیت تو یہ کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے پیغام جا رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو ایک موٹیویشن ملے گی،
ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ انشاءاللہ جب یہ بندہ، اس کو کہتے ہیں اچھی فطرت والا شخص، جو اپنے محسنین کو یاد رکھے، احسان کرنے والوں کو یاد رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرے. آپ نے پڑھا ہوگا وہ کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے نا، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقے کا ثواب
اور
ایک صلہ رحمی کا ثواب،
صلہ رحمی.
لیکن لوگ اپنوں کو نہیں دے رہے، غیروں کو بانٹ رہے ہوتے. تو یہ خیال رکھنا ہے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ فیضان سمجھ لیں کہ نبی پاک کا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میرے ماموں ہیں، اور ایسا کسی کا ماموں ہو تو بتائیں.
جی عبدالحبیب آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اور لے لیں ہم فیضان صحابہ سے، کیونکہ مقصود یہی ہے،
میسج دینا
مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک پازیٹو چینج آئے، ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں لگ جائے. آپ نے رشتہ داریوں کو فوکس کیا، دیگر چیزوں کو فوکس کیا، اگر ہم اپنا مزاج بنا لیں کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے، چھوٹا بڑا جیسا بھی احسان کیا ہے اس کو نہ بھولیں.
ایسا ہی ہے.
تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور بعض اوقات جیسے کوئی شاگرد ہے, کسی استاد سے آپ پڑھتے رہے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے آج آپ کو زیادہ مقبول کر دیا, زیادہ مشہور کر دیا, آج آپ کسی اعتبار سے اپنے استاد سے بھی گویا کہ آگے نکل گئے. لیکن آج عبدالحبیب بھائی کسی استاد کو ایسا بندہ کہ جو اپنے استاد سے زیادہ مشہور ہو چکا ہے, اگر وہ کہہ دے نا یہ میرے استاد ہیں, اگر وہ ہاتھ چوم لے, ہاتھ چومنے والے تو 1000 ہیں, لیکن یہ مشہور بندہ ہاتھ چوم لے تو استاد کی بھی کیفیت ہوتی ہوگی.
اور حق بھی ہے ان کا.
جی
یہ حق بھی ہے ان کا. ٹھیک ہے, ہم کوئی کمال نہیں کرتے. اگر آج عزت ملی ہے تو یہ استادوں کی تربیت کے صدقہ ہے. اگر ماں باپ اور استاد کی دعائیں نہ ہو تو ترقی کون کرتا ہے؟
بالکل.
اچھا یہ استاد اور ماں باپ جو ہے نا مہروز بھائی, یہ وہ محسنین ہیں جو بے لوس ہیں. ہر استاد چاہتا ہے میرا شاگرد آگے بڑھ جائے, کبھی باپ نہیں باپ کبھی نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نہ بڑھے, ورنہ عام لوگ تو کہتے ہیں یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے ہو جاؤں گا. باپ اور استاد یہ وہ شخصیات ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے زیادہ آگے بڑھے اور میرا بیٹا مجھ سے زیادہ آگے بڑھے. یہ بے لوس محبتیں ہیں,
یہ عجیب رشتہ ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اس میں یعنی دنیا کے کسی بھی اعتبار سے آپ کا مقابلہ ہونا تو مد مقابل چاہتا ہے میں جیت جاؤں, کچھ بھی کروں میں جیت جاؤں. لیکن یہاں پہ اگر کسی طریقے کا کوئی اس طرح کا کمبینیشن بن گیا کہ مقابلے کی فضا بن رہی ہے سوال جواب کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں, تو اب یہاں پہ والدین اور استاد ایک ایسا رشتہ, ایک ایسا ناتا, ایسا تعلق, یہ چاہتے ہیں ہمارا مد مقابل جیت.
ہاں, تاکہ اور ترقی نام انہیں کا روشن ہوگا نا. تو یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ استادوں کو بھی بھول جاتے ہیں.
جی
بالکل نہیں بھولنا چاہیے, ہم جو کچھ ہیں استادوں کے جوتے اٹھائیں اور اللہ پاک ترقی دے گا انشاءاللہ.
سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کے قبول اسلام کا بھی آپ نے فرمایا. ان کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی, جیسا کہ آپ نے ابھی بیان بھی فرمایا, اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو مان دیا, ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی, وہ مرحبا. لیکن ان کی جو قربانیاں ہیں, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, ایک طرف رشتہ دار ہیں, دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, اور پھر وہ قربانیاں, یعنی وہ ایسی ہیں کہ اگر ہم آج سوچیں, ہم ایک مسلمان ہیں, مسلمان فیملی میں رہتے ہیں, مسلمان ملک میں رہتے ہیں, مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے ملنے جلنے والے مسلمان, ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ مسلمان, رشتہ دار مسلمان, اور ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑی سی جو ہے نا رکاوٹ آتی ہے, تھوڑی سی پریشانیاں آ جاتی ہیں, لوگ قبول نہیں کر رہے ہوتے بعض اوقات, تو ہم دل چھوٹا کر لیتے ہیں, دل ہار جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جس معاشرے میں آئے اور ایمان لے کر آئے, اور پھر انہیں کبھی اپنوں کی طرف سے کبھی بیگانوں کی طرف سے جو اذیتیں پہنچی, جو تکلیفیں
انبلیویبل,
اور اس کے اوپر جو ان کی استقامت تھی وہ وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لائے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام, کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ان کے بھی ایسے معاملات
دیکھیں. آپ خود سوچیں کہ پورا ملک مخالف, رشتے دار مخالف, اپنے پرائے ہو گئے. نبی پاک تو چھپ کر نماز پڑھتے تھے نا. یہ شروع کے جو 30-40 صحابہ ہیں ان کی جو قربانی ہے نا, یہ تو انبلیویبل ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ معاملہ پلٹا جب انہوں نے اللہ اعلان نماز کے لیے ہمت فرمائی, لیکن اس سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق کو مارا جاتا تھا, صحابہ کو مارا جاتا تھا, اور اتنا مارا جاتا تھا. تو یہ سعد بن ابی وقاص تو ان اولین لوگوں میں سے, لیکن ان کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. یہ اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے. اچھا, والدہ سے تو ویسے ہی سب کو پیار ہوتا ہے.
بالکل.
اچھا, ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی تو آپ کی والدہ آپ کی مخالف ہو گئی, کہتی بیٹا یہ تم نے کیا کیا, تم نے ہمارے آبائی دین کو چھوڑ دیا, تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو. اب ماں نے کس طرح ان کو جو جذباتی طور پر ایموشنلی یوں سمجھیے کہ کوشچن کیا کہ اگر تم نے اسلام کو نہ چھوڑا تو نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی بلکہ ایسی بھوکی مر جاؤں گی. اچھا, ماں نے کرنا بھی ایسا شروع کر دیا. ابھی کتنا بڑا امتحان تھا. اب ذرا ناظرین ذرا یا دو پہلو مجھے سمجھانے آپ کو, ماں کی محبت ہے اور سامنے ایمان اور رسول پاک کی محبت ہے. اور ذرا غور کریں, یہ پرانی محبت نہیں ہے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, دیکھیں بہت ساری باتیں ہم کتابوں سے پڑھ کر سیکھتے ہیں کہ رسول پاک سے محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے, اور پھر ہم اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو آج ایمان لائے ہیں.
جی.
ان کو کتنی صحبت ملی ہے, کتنی تربیت ملی ہے, لیکن ایسا کیا مل گیا؟ نبی پاک کے دیدار کی برکت دیکھیں آپ.
جی.
کہ ابھی تو دیدار مصطفیٰ کیا, آج ملاقات ہوئی, کلمہ پڑھا اور ماں بھوکی ہو گئی. ماں کہتی میں نے کھانا نہیں کھانا, اتنا جلدی ریئیکٹ ہو گیا نا, اب اتنا جلدی بندہ کیسے اس لیول پہ عشق کے پہنچ گیا کہ آپ نے اپنی ماں کو وہ تاریخی جواب دیا کہ ماں کوئی اور دنیاوی معاملہ ہوتا نا تو میں تمہاری ہر بات مان لیتا, مگر یہاں نبی پاک سے محبت کی بات ہے. ذرا جملے سنیے گا ناظرین, آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اے میری ماں, واقعی اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو میں ہرگز تیری نافرمانی نہ کرتا, مگر یہ معاملہ تو میرے اس محبوب کا ہے جو تجھ سے کروڑ گنا بڑھ کر مجھ سے محبت فرماتا ہے. اے ماں, یہ اس ذات اقدس کا معاملہ ہے جو رحمت اللہ عالمین ہیں, شفیع المذنبین ہیں, راحت العاشقین ہیں, جس کی جدائی کے مقابل دنیا و ما فیہا, یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے میں سب کو ٹھکرا دوں گا. ماں تیری ایک جان تو کیا, اگر 100 جانیں ہوں اور مجھے سب ان پر قربان کرنی پڑے تو میں سب کو قربان کر دوں گا, اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑوں گا, اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. یہ وہ کیٹیگوریکلی جواب تھا جو مطلوب ہے. جی ہاں, ماں کی عزت بھی اگر کسی نے سکھائی ہے تو نبی پاک نے سکھائی ہے نا, ماں باپ کی فرما برداری بھی اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی ہے, لیکن جب ان کی بات آئے گی تو ماں بھی قربان اور والد بھی قربان ہے نا. نبی پاک کی حدیث کیا آقا فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اب یہ سنتے تو اب ہیں, مگر صحابہ نے پروف کیا نا, ماں کہہ دیا کہ ماں تم میں الگ تم الگ, اگر تم نبی پاک کی نہیں تو میری ماں بھی نہیں. اچھا پھر ماں نے بھی دیکھ لیا کہ بچے کا استقلال اور عزم اتنا مضبوط ہے تو انہوں نے بھی کھانا پینا شروع کر دیا, انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ دمکی کا فائدہ ہے نہیں, اس نے تو ماننا نہیں ہے. تو یہ وہ بات تھی. اچھا یہاں میں بہت باریک باتیں ہیں جو کیونکہ اس واقعے کے بعد وہ کرنا ضروری ہے. اسلام تو ماں باپ کا ادب کا درس دیتا ہے, حکم ماننے کا درس دیتا ہے, اور یہاں کچھ لوگ غلط کانسیپٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا ہے کہ لا طاعت لاحد فی معصیت اللہ تعالی, یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. اب چاہے ماں ہو, والد ہو, بھائی ہو, وہ کہے نماز نہ پڑھیں تو آپ یہ کہیں گے یار ماں کہہ رہی میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا, میری والدہ نے کہا اس لیے میں داڑھی نہیں رکھ رہا, یہاں نہیں مانی جائے گی. اللہ کی اطاعت پہلے ہے, اس کے بعد سب کی اطاعت ہے نا. تو اب اس موقع پر اگر ماں باپ قسم بھی دیں گے کہ بیٹا تم نے یہ نیکی نہیں کرنی جو فرض واجب ہے, نوافل کی الگ بات ہے, میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ کتنا کمال کا مذہب ہے ہمارا جو ہمیں بہت ساری نفلی عبادتوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیتا ہے جب ماں باپ کی فرما برداری کی بات آئے گی. لیکن جب فرض واجبات کی بات آئے گی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آئے گا تو پریورٹی اسی کو دی جائے گی. اب سنیے, نفل نماز میں ہے بندہ, اب ماں باپ کا ادب دیکھیں اسلام میں کیسا ہے. نفل نماز میں بندہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے نا. اور اگر ماں باپ پکارے اور ان کا نماز میں, اس کا نماز میں ہونا انہیں معلوم نہیں ہے اور انہوں نے پکار دیا ہم نفل پڑھ رہے ہیں, تو نماز توڑ دے اور انہیں جواب دے اور بعد میں آ کر اس کی قضا نماز پڑھ لے.
اللہ,
یہ ہے شریعت کہ نفل نماز توڑنے کی اجازت ہے. اب ان بچوں کو واقعی سبق ہے جو جناب موبائل پہ بیٹھے ہوئے آرام لیٹ کر رہے ہیں, ماں باپ بلا رہے کہہ رہے میں نہیں آتا, جواب نہیں دیتے ماں باپ کو, وہ یقیناً گناہگار ہوں گے. تو یہاں یہ دونوں باتوں کو ڈیفرنشیٹ کرنا بڑا ضروری کہ کہاں ماں باپ کو ہر حال میں لبیک کہنا ہے, اور وہ چند جگہ ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات آئے گی تو وہاں ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. یہاں تک لکھا ہے کہ جہاد کے سوا کسی کام کے لیے سفر کرنا پڑے, مثلا تجارت یا حج یا عمرہ کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے والدین سے اجازت لے, اور اگر والدین اس سفر کو منع کریں اور اس کو اندیشہ ہو کہ میرے جانے کے بعد کوئی ان کی خبر گیری نہیں کرے گا اور اتنا مال بھی نہیں ہے کہ والدین کو بھی دے اور سفر کے مصارف بھی پورے کرے, ایسی صورت میں بغیر اجازت والدین سفر کو نہ جائے.
اللہ
اکبر. اب ذرا سوچ, اس کی تفصیل ہے پوری, فرض حج کے بارے میں کچھ اور تفصیل, لیکن نارملی بغیر والدین کی اجازت سے سفر پہ بھی نہیں جا سکتا. آگے فرمایا اگر کوئی شخص پردیس میں ہے, کئی لوگ بیرون ملک ہوتے ہیں اور والدین بلا رہے ہوتے ہیں, وہ فون کر دیتے ہیں, میسج کر دیتے ہیں, پیسے بھیج دیتے ہیں, شریعت کہتی یہ کافی نہیں ہے, ان کی خدمت کی اگر حاجت ہے تو اس کو آنا پڑے گا اور آ کر ان کی خدمت کرے. تو ہر حال میں والدین کا ادب کرنا ہے. اسلام والدین کے ادب کا جو درس دیتا ہے دنیا کے کسی ریلیجن میں نہیں ہے. ارے جہاں ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہو تو خدمت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ صرف محبت سے دیکھ لے اور حج کا ثواب ہے تو جو پیر دباتا ہے, ہاں مقبول حج کا ثواب, جو پیر دباتا ہے, جو کھانا کھلاتا ہے, جو جوتے اتارتا ہے, جو خوشی ان کے دل میں داخل کرتا ہے, اس کا تو عالم کیا ہوگا؟ یہ تو صرف دیکھنے کی بات ہے. تو ماں باپ کا ادب بے شک کرنا ہے, لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. اور یہی صحابہ تھے, سب کچھ نبی پاک ہیں, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. بہرحال بھائی ان لوگوں کو بھی درس ہے جو کہتے ہیں یار بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے
جی,
کیا کریں اب بیوی ناراض ہو جائے گی, کیا کریں دوست ناراض ہو جائیں گے. ارے تمہیں دوستوں کی راضی ہونے کی فکر ہے, ناراض نہ ہو جائے یہ نہیں سوچتے کہ نبی پاک ناراض نہ ہو جائے. سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ پیارے آقا ناراض نہ ہو جائے, یہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا, اور اگر یہ راضی ہو گئے نا تو بیڑا پار ہے.
اور اگلے بعض لوگ چاہتے ہیں مطلب ساری انوائرمنٹ جو ہے نا ساری انوائرمنٹ میرے مزاج کے مطابق ہو, جیسی میں چاہ رہا ہوں بس یہ کام ہو جائے نا پھر آپ دیکھنا. اصل میں مسئلہ یہ ہے یہ چار افراد آ رہے ہیں نا ان کے سامنے ایسا نہیں ہو سکتا, یعنی انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ان صحابہ اکرام علیم رضوان کو ہم دیکھیں, دور کیوں جائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایسی ایسی مصیبتیں اتنی ازمائشیں جھیلی ہیں دین اسلام کی قبولیت کی وجہ سے. کیا ہوا کہ ایک موقع پر ان کو قید کر دیا گیا, مطلب کھانا پینا دانا پانی بند کر دیا گیا, سوشل بائیکاٹ جو ہوا اس میں, تو ان کو ایک چمڑے کا ٹکڑا مل گیا,
شعبہ ابی طالب
جی شعبہ ابی طالب چمڑے کا ٹکڑا مل گیا انہیں, اور جو ہے نا انہوں نے وہ آگ پر جو ہے نا بھونا, وہ کھال جو ہوتی ہے چمڑا ہوتا ہے جب آگ پہ بھونا جاتا ہے تو وہ کرسپی ہو جاتا ہے, کڑک ہو جاتا ہے, اب اسے کوٹا اور ستو بنا کے گویا کہ پی لیا,
پیٹ کی آگ بجھانے,
پیٹ کی جو ہے نا وہ آگ بجھانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ ایسی قربانی ہے, آج ہم ایک آئیڈیل سچویشن چاہ رہے ہوتے ہیں, یوں ہو جائے تو یوں کر لوں گا, یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے, ابھی سردیاں ہیں تو فجر کی نماز مشکل, گرمی آ جائیں گی تو عشاء کی نماز مشکل, ابھی عمر کا یہ حصہ آ جائے تو داڑھی, عمر کا وہ حصہ آ جائے تو حج, یہ کام ہو جائے تو یہ کام ہو جائے تو یہ, تو ابھی ایٹ دی موومنٹ آپ کے پاس جو سانسیں چل رہی ہیں بس
یہی سب کچھ ہے,
یہی کل اثاثہ ہے, نہیں پتا کسی کا. اور ابھی تو بالخصوص یہ جو ہمارے پچھلے 12-14-15 مہینے گزرے ہیں اس میں تو
کتنا احساس دلا دیا ہے,
کتنے لوگ ہمارے سامنے چلے گا,
ہمارے سامنے چلے گا. ہم صبح اٹھتے تھے تو کتنے جنازوں کا میسج ہوتا تھا کہ اتنے لوگوں کا جنازہ, کبھی سوچا نہیں تھا,
کبھی نہیں.
اچھا یہ تو ابھی پاکستان پر اللہ کا کرم ہے, ہمارا یہ سلسلہ صرف پاکستان میں تو نہیں نا, دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, UK, یورپ اور دنیا کے کئی ملکوں کا جو حال ہے. مجھے کل پرسوں ہی میری بات ہو رہی تھی کہ جنازے دفنانے کے لیے جو ہے نا وہ جگہ نہیں ہے قبرستانوں میں, یورپ کے قبرستانوں میں, بلکہ مجھے ایک صاحب آئے کل UK سے بتا رہے, بڑی عجیب بات انہوں نے کہی, کہہ رہے ہیں یورپ اور UK کے قبرستان جو ہے نا وہ ایئرپورٹ کا منظر پیش کر رہے ہیں, یعنی اتنی گہما گہمی ہے, لائن سے جنازے لگے ہوئے ہیں اور ایئرپورٹ جو ہے وہ قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں, اتنا وہاں سناٹا ہے. تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ جب دنیا سے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں تو میری آپ کی باری بھی آنے والی ہے, تو یہ جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے اور طے کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا صدقہ نصیب فرمائے. اچھا یہ صحابہ کمال کے تھے, یقین کریں کبھی کبھی تو عقل بھی حیران ہو جاتی کیسے تھے, ایسا جذبہ. اب حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک واقعہ ہے, اچھا ان کے ساتھ تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ, احد کی رات ہے, صبح مارکہ ہونا ہے, اور میں جب بھی یقین کریں اللہ آپ سب کو بھی احد کی حاضری بار بار نصیب فرمائے, جب بھی مدینہ پاک جاتا ہوں اور احد کے میدان میں مجھے یہ واقعہ ضرور یاد آتا ہے, کیونکہ یہ کمال کی دعائیں تھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش ساتھ بیٹھے تھے, کہتے ہیں اے سعد, حضرت عبداللہ بن جحش اور سعد کہتے ہیں, سعد کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہ اے عبداللہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو, عبداللہ بن جحش کہتے ہیں پھر میں دعا کروں گا آپ آمین کہنا. اچھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگجو تھے, حوصلے والے تھے, کہتے ہیں یا اللہ کل جنگ ہو, دشمن کا سپہ سالار میرے سامنے آئے, سب سے بڑا بہادر میرے سامنے آئے, میں اس سے لڑائی کروں, وہ مجھ پر حملہ کرے اور اس کے بعد میں اسے گرا دوں, اسے قتل کر دوں اور اس کی تلوار اس کا مال بھی میں قبضہ کر لوں. انہوں نے کہا آمین. لیکن حضرت عبداللہ بن جحش نے کمال کی دعا کی, آپ کہتے ہیں یا اللہ کل دشمن کا بہادر شخص میرے سامنے آئے, میں ہم دونوں کا مارکہ ہو, وہ مجھے شہید کر دے اور پھر میرے ناک اور آنکھیں بھی کاٹ لے, اور اے اللہ قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا, اور مالک میں تجھے اس دن جواب دوں کہ اے مالک یہ سب تیرے نام پر قربان ہو گیا, اور اے اللہ تو فرمائے کہ عبداللہ تو نے سچ کہا. یہ کیسی دعا تھی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایسا ہی ہوا, آپ نے دشمن کے سپہ سالار کو واصل بجہنم کیا, اس کے سامان لے لیا, لیکن عبداللہ بن جحش شہید ہوئے اور ان کی آنکھوں اور کانوں کو بھی نکالا گیا. اور حضرت سعد کہتے تھے کہ مجھ سے اچھی دعا حضرت عبداللہ بن جحش کی تھی.
اللہ,
آج بھی سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مزار ہے نا, بالکل ساتھ, بالکل اٹیچڈ حضرت عبداللہ بن جحش ہیں, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ.
اللہ,
اور آپ سوچیں یہ کیسی تمنا تھی کہ صرف جان نہ جائے یہ چہرہ بھی بگاڑ دیا جائے.
اللہ,
لیکن کس لیے؟ اللہ کے لیے, فقط اللہ کے لیے. اور اللہ کی بارگاہ میں کہوں کہ اللہ یہ چہرہ بھی تیرے نام پر قربان ہوا. یہ بولنا آسان ہے ناظرین, مگر یہ وہ جذبے تھے جس نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا. ہم پاک و ہند میں رہنے والوں میں یہاں تو نبی پاک بظاہر تو تشریف نہیں لائے نا, یہ کس کا فیضان ہے ان خطوں میں اسلام آیا؟ یہ صحابہ نے قربانیاں دی, بعد میں اولیاء کرام اس مشن کو لے کر چلے. تو آج ہم یہ واقعات صرف سنانے نہیں آتے آپ کے پاس, یہ میرے صحابہ سلسلہ بیسیکلی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ان محسنین کو یاد رکھیں. یہ احسان ہے صحابہ کا اس امت پر
جی.
دیکھیں نا حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ موجود تھے عرفات کے میدان
جی.
ٹھیک ہے, اچھا جنت المقیم میں 10,000 کے قریب صحابہ ہیں, جنت البالا میں ایک روایت کے مطابق 5,000 کے قریب صحابہ ہیں, آل ٹوگیدر 15,000 صحابہ مکہ مدینہ میں تدفین ہوئی. 1,24,000 میں باقی کہاں گئے 1,10,000 کے قریب صحابہ؟ یہ ساری دنیا میں پھیلے, یہ ٹریول کیا. آج میں اور آپ مکہ مدینہ جانے کو تڑپ رہے
جی.
وہ مکہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے
اللہ.
اچھا یہ وہ ٹریول تھا جس میں واپسی کی امید نہیں ہوتی تھی, 4 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں, 3-4-5 دنوں میں واپس آ جاتے ہیں
جی.
وہاں تو گھوڑے اور اونٹوں پہ گئے تو گئے, اب صحابہ کے مزار بنے دنیا کے کئی ملکوں میں, لیکن کیوں گئے؟ کہ اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانا ہے. اور آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں کلمہ پڑھنے والے ملتے ہیں.
آپ جہاں جاتے ہیں مطلب کافی ممالک میں دیکھا ہے کہ صحابہ اکرام علی رضوان کے مزارات ہوتے ہیں.
کئی ایسے مزارات ہوں گے جو گمشدہ ہو گئے, جبھی تو نہیں مل رہے نا
جی.
مطلب وہ کہتے ہیں نام نام سب قربان کر دیا, بس دین کا پرچم لے کر نکل پڑے. اللہ ان کے صدقے ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی دین کی کوئی خدمت کر جائیں,
مدنی قافلوں ہی میں سفر کر لیں
جی.
اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے جو قافلے ہوتے ہیں خود بھی نیکی کی دعوت حاصل کریں, نیکی کی تمنا لیں, نیکی کے لیے کوڑھیں, گناہوں سے توبہ کریں, نیکیوں کی طرف آئیں, اور ساری امت کے لیے بھی کوشش کریں. مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, جذبہ لے کر مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ کی رحمت سے خوش نصیب عاشقان رسول سفر بھی کرتے ہیں اور اس میں رحمتیں اور نعمتیں بھی پاتے ہیں, ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو میں پڑھ رہا تھا اور ایک شعر ہم سنتے ہیں, شاید آپ نے بھی سنا ہو, کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب ان کی سیرت کا جب یہ واقعہ پڑا تو پتا چلا کہ شاعر نے تو یہ شعر انہی کے لیے کہا ہے, ان کا جو واقعہ ہے کہ غیور تو تھے, طاقتور تو تھے اور بہادر تو تھے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ, ایک ہوتی ہے حوصلہ, وہ بھی عبدالحبیب دیکھنے کو ملتا ہے ان کی سیرت میں اس حوالے سے.
اب یہ بڑا کمال کا واقعہ تھا اور ہسٹوریکل ایونٹ تھا, اور واقعی یہ بچپن سے شعر سن رہے ہیں, لیکن اس کا مصداق کون ہے یہ شاید بہت سارے ناظرین کو آج پتا چلے گا. حضرت عمر فاروق کا آرڈر تھا کہ مدائن پہ جانا ہے. اچھا جب حضرت امیر المومنین تھے اور سعد بن ابی وقاص تو لبیک کہنے والے تھے نا, یہ صحابہ کے لشکر کو لے کے چلے گئے. اب وہاں دوسری طرف تھے آتش پرست, آگ کی پوجا کرنے والے جو مدائن کے لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ کشتیاں, بیچ میں سمندر آیا, دریا آیا, وہ کشتیاں لے گئے اور پل کو توڑ دیا. اب اور کوئی طریقہ تو تھا نہیں, کہ کشتیاں ہوتی تو پل کراس کیا جاتا
جی.
مگر وہ ایمان کا جذبہ ایسا تھا کہ ساتھ میں بھی وقاص نے یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کا نام لیا اور گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا.
اللہ
اکبر. دوسرے مجاہدین نے بھی بس اب یہ نہ دیکھا کہ گھوڑے تو ڈوب جانے, اتنا گہرا دریا ہے, انہوں نے بھی گھوڑے دریا میں ڈالے. اللہ اکبر. پھر دریا نے بھی راستہ دیا اور مدائن والوں کا حال یہ تھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر فارسی میں چلانے لگے دیوا آمدند, کہ دیو آ گئے, دیو ہی ہو سکتے ہیں, یہ جنات ہی ہو سکتے ہیں جو گھوڑے پانی میں لے کر آ گئے. اور پھر شاعر مشرق نے لکھا نا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب ایسا جذبہ ہو تو پھر سامنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. اچھا اب ایسا ہوا کہ آپ جب مدائن میں داخل ہوئے نا تو پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ ایسی قوم آ رہی جو دریا سے بھی نہیں ڈرتی ہے, تو پورا شہر ہی خالی ہو گیا, پہلے سے مقابلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بلکہ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پرشکو محلات ہیں, بلند و بالا عمارتیں ہیں, مال و دولت بھرا ہوا ہے, مگر نو بڈی دیر ٹو ریزسٹ, کوئی روکنے کے لیے نہیں تھا, کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں تھا. اور جب آپ نے یہ حالت دیکھی نا تو آپ نے وہ قرآن پاک, اچھا یہ بھی کمال ہے, میں جب پڑھ رہا تھا رائٹ اوے آیتوں کا یاد آ جانا اور موقع پر وہ بات یاد آ جانا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا. کیا یہ آیتیں کتنی بار ہم نے پڑھی ہیں, لیکن کس موقع پر سعد بن ابی وقاص نے یہ آیت تلاوت کی, سبحان اللہ. تو آپ نے سورہ الدخان کی آیت نمبر 25-29 آپ کی زبان پہ جاری ہو گئی. ذرا ان آیتوں کا مضمون دیکھیں, اور واقعی جس وقت یہ پڑھ رہے تھے ایسا ہی تو کچھ نے نظر آ رہا تھا. قرآن کیا فرماتا ہے, کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک و اورثناہا قوما آخرین فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. اب ذرا اس کا ترجمہ سنیں, کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے, ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا, تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی, سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. یہ سب ہم سب بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ سارے مکانات محلات یہی رہ جائیں گے، ہم اکیلے چلے جائیں گے. اللہ کرے کہ قرآن پاک کی ان آیات سے ہم درس لیں. اور پھر آپ کو فاتح ایران بھی اسی لیے کہا جاتا ہے
جی.
فارس کا فتح جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ نے ماشاءاللہ یہ کارنامہ سر انجام دیا. تو یہ جو تاریخی واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ گھوڑے ڈالے تھے مجاہدین نے جو اس مدائن کے اس دریا کے اندر، وہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اسے لیڈ کر رہے تھے.
اللہ اللہ اللہ
سبحان اللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی پیاری پیاری دعاؤں سے بھی نوازا. ان کی جو بڑی شہرت تھی، تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے یہ، اور بڑا کمال کا نشانہ تھا نا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی تیر اندازی ایسی کیس کیوں ہے، تو انہوں نے خود بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ سعد کے تیروں کو درستی عطا فرما.
ان کا تیر نشانے پہ لگتا تھا
جی،
ٹارگیٹ پہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار مقابلہ ہوا، انہوں نے 20 تیر چلائے، 20 کے 20 دشمنوں کو جا کے ایسے لگے کہ سارے بھاگ گئے. دیکھیں تیر نشانے پہ لگنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک کی دعا ایسی تھی کہ آپ بڑے کمال کے تیر انداز تھے. اچھا آپ کو ایک اور دعا بھی تھی، اور وہ دعا ایسی تھی کہ دعائیں قبول ہوتی تھی.
اللہ،
آپ نے ایک بڑا کمال کا سوال کیا، یہ آج میرا خیال ہے ہمارا سلسلہ اینڈ کی طرف ہے
جی.
لیکن یہ بہت سارے لوگوں کے لیے، بہت سارے ناظرین چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، ہماری دعائیں قبول ہوں. حضرت سعد نبی وقاص نے ایک بار نبی پاک سے کوئسچن کر لیا، اچھا صحابہ کا بھی کمال تھا، ایسے پیارے پیارے سوال کر لیے، ساڈا کم آسان،
امت کے لیے
کیسی آسانیاں ہو گئی. اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ یار دعائیں قبول ہوں. آپ نے کہا حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بہت بڑا ان کو فارمولا نہیں دیا
جی.
اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو. نبی پاک نے فرمایا سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اب ذرا یہ سوچ لیں ناظرین، جو چاہتے نا دعائیں قبول ہوں، روزی حلال کریں، لقمے پاکیزہ کر لیں، یہ نہ دیکھیں کہ زیادہ مال آ جائے، تھوڑا ہوگا اور دعائیں قبول ہوں گی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. اصل چیز تو خوشی چاہیے، اگر دعائیں قبول ہونے لگ گئیں تو بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص پھر اتنی احتیاط کرتے تھے اپنی غذا میں، لیکن اس کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، آپ مستجاب الدعوات تھے. اور خود فرماتے تھے کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی ہے کہ سعد کی دعائیں قبول ہو، تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے انسان کا. تو آپ مستجاب الدعوات تھے اور لوگ ڈرتے تھے، کفار بھی ڈرتے تھے کہ سعد جو ہے نا وہ بد دعا نہ کر دیں. اچھا ان کو یہ ٹینشن رہتی تھی کہ سعد دعا دے دیں، یہ بد دعا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے جو کہنا وہ پورا ہو جانا ہے. اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا.
کالز ہیں ہمارے پاس اب، لیکن وقت بھی اختتام کی طرف ہے، چلیں دیں دو کالز دیں، ایک ساتھ دے دیں.
مہروز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی رات کو اتنا پیارا سلسلہ ہمارے صحابہ لے کر حاضر خدمت ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کی ان کاوشوں کو قبول منظور فرمائے. اور ابھی نبیب بھائی کو آپ نے بلایا ہے تو بہت زیادہ شکر گزار ہو کہ آپ نے ابھی نبیب بھائی کو سے بلایا ہے، اور ہمارے دلوں میں جو خوشی ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ پاک تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرمائے، اور اس نبی ماحول کو دن جاری رات پہلے ترقی نہ فرمائے.
دیکھیں جی، پہلے تو ہمارا شکریہ نہیں، اللہ کی رحمت و امیر اہل سنت پہ مدنی چینل کا شکریہ کہ ہمیں بٹھایا ہوا.
بے شک ایسا ہی.
دوسری بات یہ، عبدالحبیب بھائی تشریف لاتے ہیں تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، ہمارے ویسے بھی نگران ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر، ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر دی ہے، برکت دی ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے. انشاءاللہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، ابھی ذہنی آزمائش میں بھی دیکھا ہے، انشاءاللہ نئے نئے سلسلوں میں اللہ نے چاہا تو دیکھیں گے. جی اگلی کال دیجیے.
نوٹ شہر سے محمد احمد اتاری.
محمد طلحہ اتاری عرض کر رہے ہیں،
پیارے عبدالحبیب بھائی آج کے پروگرام ہمارے صحابہ سے
ہمیں وہ سرائے کی شعر یاد آ گیا جو آپ نے ذہنی آزمائش میں پڑھا تھا.
تیرے منگتے آدھا روتے با کمالے کوئی ایسے ہو کوئی بلا
واہ 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 بھائی، سرائی کی نعت بھی سیکھ لیں.
اب یہ شعر انہوں نے سنایا تو آپ بھی سنائی دینا کچھ آئے تو، ایسا تو نہیں نا کہ.
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے
جی،
وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. یہ حدیث ہے نا، ایک حدیث تو میں نے سنا دی کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، اور نبی پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ میری جو آل ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو الحمدللہ اہل سنت والوں کے تو بیڑے پار ہیں کہ وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمیں صحابہ سے بھی بہت پیار ہے، اور اہل بیت کے بھی ہم غلام ہیں. تو اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں،
اہل سنت کا ہے بیڑا پار.
کیوں کیوں
اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور نبی پاک کے غلاموں کے لیے جنت بنی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی.
چلے جی, ہمارے سلسلے کا وقت تو اختتام کو پہنچا ہے, لیکن آپ کی کالز اور جو دو ہی لے سکے آخر میں, لیکن ایک بات ضرور ہے, کالز چلی نہیں چلی آپ سلسلے میں شامل رہے, آپ کا ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے اور یہ محبت اللہ اس کے رسول کے لیے. یقیناً ہمیں تو آپ یوں جانتے ہیں کہ ہم اسکرین پہ, ہم اپنے ناظرین میں سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو نہیں جانتے, آپ سے بھی لوگ ملتے ہیں
ایسا ہی,
لیکن سب کو تو نہیں جانتے, لیکن اللہ نے چاہا تو یہ محبت آخرت میں کام آئے گی انشاءاللہ. یہ وہ محبت ہوگی جس پہ اجر و ثواب دیا گیا ہے. عبد الرب, آخر میں بالکل شارٹ میں چاہوں گا, اب کیونکہ سیرت کے اتنے سارے پہلو ہیں آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے کیفیت, لیکن دل بھی نہیں بھرتا اور مدنی چینل پہ مختلف پروگرام ہیں, ان کی اپنی ایک ٹائمنگ ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے ہمیں. ان کے ترکے کی تقسیم کا جو واقعہ ہے نا, ان کا جو ترکہ تقسیم کرنے کا, میں چاہوں گا اس پہ آپ ایک دو منٹ کی گفتگو فرمائے, مدنی چینل کے ناظرین کو شاید سیکھنے کو اس سے بہت کچھ ملے.
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں سخت بیمار ہو گیا, پیارے آقا میری عیادت کے لیے تشریف لائے, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترکے میں مال چھوڑ رہا ہوں, تو یا نبی اللہ میں ترکے میں مال چھوڑ رہا ہوں, میرے پیچھے صرف ایک ہی بیٹی ہے, کیا میں 2/3 اللہ کی راہ میں دے دوں اور 1/3 اس کے لیے وصیت کر جاؤں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. میں نے کہا میں نصف اللہ کی راہ میں دے دوں, تو پیارے آقا نے انکار فرمایا. تہائی کی وصیت کر کے 2/3 بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ تو ارشاد فرمایا تہائی وصیت کرو, تہائی بہت ہے, اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ انہیں غریب چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں, اور جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرو وہ صدقہ ہے, یہاں تک کہ جو لقمہ تم اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈالو وہ بھی صدقہ ہے. اب نبی پاک نشانی پر ہاتھ رکھا, پھر کہتے ہیں چہرے اور پیٹ پر پھیرا اور میرے حق میں یوں دعا کی, اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو پایائے تکمیل تک پہنچا دے. اب یہاں اس میں ایک درس ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے نا, اور امیر رسول نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ وصیت کرنی چاہیے, 1/3 وصیت کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے, تو بعض لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں اور کوئی وصیت ایسی کرتے نہیں, اور مرنے کے بعد بچے بھی ان کے لیے کوئی خرچ نہیں کر رہے ہوتے, کمایا ہم نے, محنت ہم نے کی اور ہم اپنے ساتھ ہی نہ لے جائیں 1/3. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ, میں مشورہ دیتا ہوں
اپنے ساتھ کیسے لے کے جائیں,
اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ 30% علماء کہتے ہیں 1/3 سے بھی تھوڑا کم کر لیں تو 1/3 بنتا ہے, تو 30% آپ یہ وصیت کر جائیں کہ اپنے بچوں کو کہ میرے مرنے کے بعد 30% جو بھی آپ اچھا کام سمجھتے ہیں کہ میرے نام کی مسجد مدرسہ, کوئی صدقہ جاریہ والا کام, دعوت اسلامی والوں کو دے دیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد مدرسہ جامعہ بنا دیں, تو ذرا سوچیں کہ جتنا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں سے 30% آپ کے لیے خرچ ہوگا, اور اللہ نے چاہا آپ کو جنت میں اس کا اجر مل جائے گا, قبر میں اس کے تحفے ملتے رہیں گے. تو الحمدللہ میں تہ دل سے نعمت کے لیے اور ترغیب کے لیے کہہ دیتا ہوں, میرے والدین نے بھی یہ کیا تھا, ان کو الحمدللہ ان سب کے نام کی مسجد بن گئی, اور اب میں نے بھی اپنے بچوں کو یہ وصیت کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا 30% دعوت اسلامی والوں کو دینا, اور یہ کہہ دینا کہ بھائی صدقہ جاریہ کر دو عبد الحبیب کے لیے, تاکہ جو چھوڑ کے جائیں ہمیں بھی تو کام آئے نا, پتہ نہیں اولاد بعد میں کرے نہ کرے, اپنی فکر خود کرنی چاہیے. مہروز بھائی, اللہ پاک ہم سب کو اس پر اخلاص بھی عطا کرے اور کمل کرنے کی توفیق.
دنیاوی معاملات میں تو بڑے جنہیں بعض وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, تو یہاں پہ بھی دیکھیں اپنے آپ کو. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ہم جو تذکرہ کر سکے ہیں وہ تو بڑا مختصر سا ہوا ہے, چند باتیں ہوئی ہیں, لیکن مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کہیں پہ بھی نہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی. نگرانی شورا کی کڑھن تھی کہ صحابہ اکرام علیم و رضوان کا تذکرہ مسلمانوں میں عام کیا جائے, اس کے لیے یہ کتابچے ہم نے شائع کیے, اور یہ عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ جو ہیں ان کے سب کی سیرت الگ الگ بیان ہوئی ہے, 4 کی سیرت الگ الگ بیان ہوئی ہے, تو ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جن کے آج ہم نے تذکرہ کیا ہے, بڑے خوبصورت باتیں, 80 سے زیادہ صفحات ہیں اس کے, آپ پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے, اس کی ہارڈ کاپی بھی پرچیز کر,
ٹیلی فون پہ کال کر کے گھر پہ بھی منگوا,
بلکہ لنگر بھی کر سکتے ہیں,
تحفہ دینا چاہیے,
تحفہ دے دیں, آپ تحفے دیتے ہیں نا گھر پہ, رکھ لے 20-25-50 رکھ لے جو آئے گھر پہ, دے دیں اس کو, انشاءاللہ آپ کا بھی بڑا پار ہوگا, صحابہ کرام کی محبت بھی پھیلے گی, اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام علی مردوان کا فیضان بھی نصیب فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
رسول اللہ.